نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے محترم بزرگوں مبارک مہینہ رجب المرجب کا شروع ہو چکا ہے ہم جنت کے احوال سنتے ہیں جنت کو سنتے ہیں جنت کو سنتے بھی ہیں جنت کو پڑھتے بھی ہیں جنت کو سیکھتے بھی ہیں جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جنت پڑھنی ہوتی ہے جنت کو سننا ہوتا ہے دوزخ بھی دوزخ کو ہم نے پڑھا نہیں دوزخ کو ہم نے سنا نہیں اس لیے دوزخ کا ڈر نہیں جنت کی طلب نہیں ہے بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے ایسی ہوائیں چلتی ہیں کہ بندہ اگر اپنے آپ کو ان ہواؤں کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور وہ انہی ہواؤں کے پیچھے بہہ جاتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور یہ ضروری نہیں اللہ ہر ایک کو موقع نہیں دیتا بعض مرتبہ موقع ہوتے ہیں بعض مرتبہ موت آ جاتی ہیں تو پھر موقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اب اگر ہماری مقدر اور تقدیر کے اندر ہوگا تو ہم رمضان کا مہینہ پا سکیں گے تقدیر میں نہیں ہوگا گزشتہ شعبان کے اندر لکھا ہوا ہوگا تو رمضان سے پہلے ہی چلے جائیں گے اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے مبارک مہینہ تو پھر اللہ ہم کو عبادتوں سے مالا مال کرے گا دیکھو یہاں جو بھی بوئیں گے وہی کاٹا جائے گا جس قسم کے بیج زمین کے اندر ڈالے جاتے ہیں کسان اسی کی امید رکھتا ہے کسان گیہوں بوئے اور باجرے کی امید کرے یہ تو دنیا کا بیوقوف سے بیوقوف بھی نہیں کر سکتا لقمان حکیم بہت بڑے حکیم گزرے ہیں نام سنا ہے قرآن میں تو لقمان سورت ہی پوری ہے اور لقمان کا نام لیا گیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لقمان کا نام قرآن نے لیا علماء فرماتے ہیں کہ لقمان کا زمانہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا ایک دم کالے حبشی تھے ہونٹ بھی بڑے بڑے تھے آپ نے ان کی بھی بڑی تعریف کی بلال حبشی بھی کی تعریف کی کہ یہ سب حبشی جنتی ہیں بلال ہیں وہ لقمان ہیں لقمان حکیم اپنے آقا کو تو بیچارے غلام تھے غلام ہیں کالے ہیں بدصورت ہیں اللہ نے ان کو بڑی حکمت اور عقل عطا فرمائی تھی یہ اپنے آقا کو جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو اپنے آقا کو اٹھانے کے لیے ضرور جاتے تھے پڑھانا نہ پڑھانا وہ اللہ کی مرضی کی بات ہے لیکن وہ اٹھا کر کے آنکھ جب تک نہیں کھلتا تھا وہیں تک کھڑے رہتے تھے اس کے بعد پھر کہتے کہ میرے آقا ایک تو آپ میرے آقا ہو ایک تو میرا اوپر والا آقا ہے میں نے آپ کی قدردانی کی میرے دنیا والے آقا کی قدردانی کی اوپر والا آقا ہے اس کے شکر گزاری کے لیے میں بیدار ہو گیا میں نے اپنی نیند کو قربان کر دیا آپ بھی اٹھ جاؤ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا وہ کیا کہتا آقا تو نماز پڑھ لے میرا رب غفور الرحیم ہے ہماری طرح کرنا کچھ نہیں اللہ غفور الرحیم ہے پھر وہ سو جاتا پھر جب ایک دم سورج نکلنے کے دیکھا قریب وقت ہوتا تو پھر سے بیدار کرتا بھائی اٹھو اللہ کو یاد کر لو وقت نکل جائے گا تو کہتا کہ میرا غفور الرحیم رب ہے تو نماز پڑھ لے تو لقمان حکیم نماز پڑھ لے ایک مرتبہ اس نے ایک بوری دی جس کے اندر جو تھے جو اور اس نے کہا کہ جو کھیت کے اندر بو دو لقمان حکیم نے اپنی حکمت کے مطابق بازار میں ان جو کو بیچ دیا اس کے بدلے میں باجرہ خرید لیا اور جو آقا کی جگہ تھی اور جہاں جو بونے کو کہا تھا جو بیچ کر کے اس نے باجرہ بو دیا جیسے ہی اس نے باجرہ بویا چند مدت تک وہ پانی پلاتے رہے اس کے بعد لقمان نے کہا کہ بھائی اپنے کھیت کو دیکھے کیا خبر ہے تو دیکھنے کے لیے گئے دیکھا تو کہا اوہ لقمان میں نے تم کو کیا دیا تھا کہا آپ نے جو دیے تھے. تو کہا جو تو نے بوئے اور اگا باجرا, یہ کیا ہو گیا؟ لقمان نے کہا ڈرو مت, ڈرو مت, میرا رب غفور الرحیم ہے. وہ جو کو باجرے میں بدل دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو آقا کہنے لگا بیوقوف, تو بو رہا ہے باجرا پر کہہ رہا ہے کہ جو میں بدل دے گا, یہ کیسے ہوگا؟ تو لقمان نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو ہر دن, کہ جب کبھی بھی آپ کہتے ہو غفور الرحیم ہے تو جیسے آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اگر باجرا بویا گیا تو اللہ غفور الرحیم ہے کہ جو میں تبدیل کر دے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں بھی یہی کہتا ہوں, آپ جو کہہ دیتے ہو نا تو نماز پڑھ لے میرا رب غفور الرحیم ہے, یہ یہاں کام نہیں چلتا تو ادھر بھی نہیں چلے گا. دیکھو حکمت سے انہوں نے بات منوائی, وہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ تو بات برابر ہے. جب دنیاوی چیزوں کے اندر ہم بھروسہ کر کے غفور الرحیم نہیں کہہ دیتے, ایک لاری چلانے والا آدمی لاری کھڑی کر کے ادب لگا کر کے کھڑا ہو جائے اللہ غفور الرحیم ہے, وہ لاری چلائے گا؟ وہ بھروسہ نہیں کرتا, وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے, وہ ہاتھ لگاتا زور لگاتا ہے اور اپنے پاؤں اور قدموں کو حرکت دیتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے امید باندھتا ہے کہ میرے رب تو نے میرے اختیار میں جو کچھ محنت رکھی میں نے اپنے اختیار سے کر لی, بات کا معاملہ تیرے قبضے قدرت میں ہے, کتنی روزی دینا کتنی نہیں دینا, نفع دینا نقصان دینا, یہ سارا اختیار تیرے قبضے قدرت میں ہے. ہاں میرے اختیار میں اتنا تھا میں نے اتنا کر لیا. اللہ نے آپ کو بڑی حکمت عطا فرمائی تو وہ بہت خوش ہو گیا. ان کو آزاد کب کیا؟ یہ بہت بڑا جواری تھا, جوا بہت کھیلتا تھا ان کا آقا. اب جوا تو جوا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں عربوں کے اندر اپنا مکان بھی ہار جاتے تھے, اپنی بیوی بھی ہار جاتے تھے, اپنے بچے بھی ہار جاتے تھے. جیسے آج کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنگال ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ ان کے بیوی اور بچے بھی بیچارے محتاج بن جاتے ہیں اور وہ اپنے نشے کے اندر کھیلتے رہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں. اب یہ بھی بہت بڑا جواری تھا لقمان کا آقا, وہ کھیلتا رہا ہارتا رہا کھیلتا رہا ہارتا رہا, کبھی جیت جاتا تھا. ایک دن اس شرط پر انہوں نے جوا شروع کیا کہ ہمارے شہر سے جو نہر جاتی نہر وہ جاتے ہوئے ایرانی لوگ ہیں, یہ ایرانی لوگ, اس جو ہم میں سے کوئی ہار جائے گا تو ہارے ہوئے آدمی کو نہر کا سانی سارا پانی پینا پڑے گا. تو کون پیے گا؟ نہر کا پورا پانی. اور اگر نہ پی سکے تو اس کو جرمانہ دینا پڑے گا, اس کو دنڈ دینا پڑے گا. لیکن کتنا جرمانہ کتنا؟ تو سب کی رائے لی گئی, مشورہ یہ ہوا, فیصلہ یہ ہوا کہ جیتنے والا آدمی جتنا جرمانہ باندھے اتنا دینا پڑے گا. اب بازی شروع ہوئی, یہ صاحب ہار گئے, لقمان کا آقا ہار گیا. کہا آپ کو پانی پینا پڑے گا پوری نہر کا, اور اگر یہ نہ کر سکو تو میں جتنے تمہارے باغات ہیں وہ سب میرے, تمہاری مکان ہے وہ میرے, تمہاری سواریاں جتنے گھوڑے ہیں اونٹ ہیں وہ میرے, تمہاری بکریوں کا بہت بڑا بارہ ہیں وہ بھی میرا, تمہارے پاس جو آلات ہیں اور ہتھیار ہیں وہ بھی میرے, تم کو دو کپڑے پہن کر کے باہر نکل جانا. اب یہ بیچارہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا. اس نے جیتنے والے کو کیا کہا؟ مجھے ایک دن کی مہلت دے, میں سوچ لوں کہ یہ پانی پیوں کہ جرمانہ. اس نے کہا ایک دن کی مہلت دی. اب یہ بیچارہ برابر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں لقمان جنگل سے گھاس کاٹ کر آ رہے تھے. بہت بڑا گٹھر تھا گھاس کا, اپنے سر کے اوپر لادا ہوا تھا, اس کے بوجھ کی وجہ سے ان کی گردن بھی ایک طرف جھکی ہوئی تھی. جب آئے آقا کو دیکھا تو غم زدہ اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹی سی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا. زور سے پٹکا, گھاس نیچے ڈال دیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا. سر میں ہاتھ پھرا کر کہا, آقا آپ بڑے غمگین نظر آ رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہا, لقمان چھوڑو یہ تمہارے بس کی بات نہیں. کہا, نہیں کم سے کم مجھے بتاؤ تو صحیح, تو ہم جیسے تمہارے سکھ کے اندر میں شامل ہوتا ہوں تو تمہارے دکھ کے اندر بھی شامل ہو جاؤں. آقا نے کہا کہ دیکھو تم تو جانتے ہی ہو کہ مجھ کو جوا کھیلنے کی عادت ہے. کہا, بالکل عادت ہے. آپ یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ ہارتا ہوں جیتتا ہوں. کہا, یہ بھی برابر ہے, کبھی آپ ہارتے بھی ہو کبھی جیتتے بھی ہو. کہا, اس بار تو بہت بڑی جنگ ہوئی کھلاڑیوں کے درمیان, اور شرط یہ ہوئی کہ جو بھی ہار جائے گا اس کو شہر سے گزرنے والی نہر کا پانی پینا پڑے گا, اور اگر نہ پی سکے تو اس کو بہت بڑا جرمانہ دینا پڑے گا. اب جرمانہ, لقمان نے پوچھا جرمانہ کیا؟ کہا, جیتنے والا کھلاڑی جو نکی کرے وہ جرمانہ. کہا, صاحب آپ کا کچھ نکی ہوا؟ کہا, ہوا نہیں. کیا نکی ہوا؟ تو کہا, جتنے بھی باغ ہیں میرے کھجوروں کے باغ وہ سب لے لے گا, میرے مکان بھی لے لے گا, میں دو کپڑے پہن کر کے باہر نکل جاؤں بس. تو لقمان نے کہا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, آپ کو پانی ہی پینا ہے. کہا, کیا بول رہا ہے؟ کہا, بالکل آپ کو نہر کا پانی ہی پینا ہے. کہا, کتنا پانی پلائے گا؟ تو زیادہ سے زیادہ میں ایک چھوٹی مٹکی پی جاؤں. کہا, آپ کو نہر کا پانی ہی پینا ہے, لیکن اس طرح جس طرح لقمان کہے گا اس طرح پینا ہے. تو کہا, میں اس کو بلا کر کہہ دوں؟ کہا, بلا دو. بلایا اس کو, وہ تو آیا دوڑتا ہوا کہ چلو مالدار ہو جاؤں گا میں, نہر کا پانی تو نہیں پی سکے گا. تو دوڑتا ہوا ہے. کہا, کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی ہم پانی پی لے گا پٹھان کی طرح. تو کہا, ٹھیک ہے پی کے بتاؤ. کہا, چلو نہر پہ. لقمان نے کہا کہ میں آپ کو ٹریننگ دے دوں آپ کو کس طرح پانی پینا ہے. کہا, دیکھو آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ میں نہر کے اس کنارے کا پانی پیوں کہ اس کنارے کا پیوں, یا پھر دو کناروں کے بیچ کا پیوں, ایسا بولنا. اب وہ کیا کہے گا؟ جو دو کناروں کے بیچ میں جتنا پانی کا اسٹاک ہے وہ پورا اسٹاک پینا ہے, وہ آپ کو یہ کہے گا؟ اس سے زیادہ کیا کہے گا؟ تو آپ کو یہ فائنل کر دینے کا, اگر یہ آپ کو کہے کہ بھائی دو کناروں کے بیچ میں جتنا پانی آ رہا ہے وہ پانی مجھے پینا ہے, تو کہ ٹھیک ہے. اب دونوں کھلاڑی آئے, کہا چلو پینا شروع کرو. تو لقمان کے آقا نے کہا کہ اس کنارے سے پیوں کہ اس کنارے سے پیوں, یا دو کناروں کے بیچ میں جو پانی ہے وہ سب پی جاؤ. تو سوچنے لگا, کہا ایک کام کرو, نہر جہاں پوری ہوتی ہے وہاں, جہاں سے چلتی ہیں وہاں, ان دونوں کے بیچ میں جتنا پانی ہو وہ پینا ہے. کہا ٹھیک ہے, لیکن شروع کہاں سے ہوتی ہے وہ تو دیکھنے جانا پڑے گا. تو لقمان نے کہا کہ چلو میں بھی ساتھ آ جاؤں. تو تینوں گئے, چلتے 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 دریا تک پہنچ گئے. اب دریا سے وہ نہر بہتی تھی. تو لقمان نے کہا دیکھو صاحب, اب پانی کی شرط تو لگ گئی ہے, اب پانی پینے کے لیے دریا کی تو شرط لگائی نہیں, نہیں دریا کی کہاں لگا؟ اب یہ تو تم پیتے رہو گے تو دریا سے پانی آتا رہے گا, پیتے رہو گے تو آتا رہے گا, تو یہ تو تمہاری جو شرط ہے وہ اور جو شرط نہیں تو ڈبل ہو گئے, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا آپ ایک کام کرو, سامنے جیتنے والے کو کام, جہاں سے نہر شروع ہوتی ہے وہاں پار باندھو بہت بڑی, تو دریا کا پانی روک لو. جب پانی رک جائے گا تو یہاں سے کہاں جائے گا؟ نہر سٹارٹ ہوئی, اب یہ کنارہ طے ہو گیا, اور جہاں پر اس کا اینڈ ہے وہاں جا کر کے وہ پوری ہوگی. اب صاحب آپ اتنا کام کر لو کہ یہاں پار لگا لو, میں جاتا ہوں, اس کے بعد جب پار لگ جائے تو آپ پانی پی لینا. تو کہا یار پار کون لگائے؟ کہا تو لگائے گا, اس لیے کہ تو نے کہا. اب کنارہ تجھ کو نکی کرنا ہے کہ اس کا اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے, اس کا اینڈ کہاں ہوتا ہے. کہا بھائی شرط برت گئی, چلو کوئی ہار جیت نہیں. لقمان نے کہا اس طریقے سے حکمت ہوتی ہے. آقا نے کہا جاؤ, میں نے تمہیں آزاد کر دیا, میں نے تم کو آزاد کر دیا, تمہاری حکمت اور عقل مندی اور دانش مندی پر میں نے تمہیں آزاد کر دیا, اور میری جو دولت ہے وہ ساری تمہارے نام لگا دی. کہا کہ نہیں, دولت تو مجھے نہیں چاہیے, بس میرا ایک آقا گیا جس آقا کی مجھ کو عبادت کرنی تھی, جس آقا کی عبادت کے لیے میں پیدا ہوا, اب میں اس آقا کی عبادت کے لیے فارغ ہو گیا. میں تو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا, خدمت کرتے 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 وقت بھی بہت جاتا تھا اور میرے اوپر والے آقا کی خدمت نہیں ہو پاتی تھی. اب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ کو آزاد کر دیا اور میرے رب کی عبادت کے لیے مجھے فارغ کر دیا. اللہ نے ہم کو فارغ کیا, فارغ کیا, تو ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں اور ہم ابھی سے عادی بنیں, نمازوں کی پابندی کریں تاکہ رمضان مبارک شروع ہو 2 مہینوں کے بعد, تو پھر اتنے میں ہم عادی بن جائیں گے عبادت کرنے کے, تو ان مبارک مہینوں کا احترام کریں. ایک اور بات بتاؤں لقمان حکیم کی. لقمان حکیم کو ایک مرتبہ دمبا کاٹنے کا, دمبا سمجھتے ہو گھیٹا جس کو بولتے ہیں, اس میں ایک کہا جاتا ہے مینڈا اور ایک کہتے ہیں دمبا, دونوں میں فرق ہے. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ایک ہی جانور کے دو نام ہیں, جانور ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان کی نسل الگ ہوتی ہے. دمبا اور مینڈا, ایک کی جو ران ہوتی ہے پچھلی ران وہ موٹی ہوتی ہے, گوشت سے بھری ہوئی ہوتی ہے, اور ایک کی ران پتلی ہوتی ہے. اب جس کی ران موٹی ہو گوشت سے بھری ہوئی ہو اس کو کہتے ہیں دمبا, اور جو پتلی ران والا اس کو کہتے ہیں مینڈا. تو مینڈا اور دمبا ویسے دونوں گیٹے کا نام ہے لیکن دونوں کی نسل الگ ہے. تو لقمان حکیم کو ان کے آقا نے کہا کہ ایک مینڈا ذبح کر, ذبح کر دیا. کہا کہ اس کی دو بدترین چیزیں, بدترین چیز وہ نکال کر لے آؤ. انہوں نے دل نکالا اور زبان نکالی, دونوں کو ایک پلیٹ کے اندر رکھ کر کے لے آئے. تو آقا کچھ نہیں بولا. اس کے بعد کہا کہ اور ایک ذبح کرو, تو ذبح کیا. کہا کہ اس کی بہترین چیز, پہلے کیا کہا بدترین, اب کہا اس کی بہترین چیز کاٹ کے لے آؤ. اس مرتبہ بھی وہ زبان اور دل کاٹ کر کے پلیٹ میں رکھ کر لے آئے. کہا لقمان تو نے کیا کمال کیا, پہلی مرتبہ بھی زبان اور دل لایا, دوسری مرتبہ بھی زبان اور دل لایا. کہا دیکھو آقا, اگر یہ زبان درست رہی تو یہ اچھی چیز ہے, اور یہ زبان بگڑ گئی تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں, اور یہ انسان کا دل, اگر یہ دل اللہ سے ڈرتا رہا تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں, اور اگر یہ دل آوارہ ہو گیا تو اس سے بدتر بھی کوئی چیز نہیں. کتنی حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو ایسے حکمت پر بصیرت عطا فرماتے ہیں, ہر ایک کا کام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. بہرحال بات چل رہی تھی جنت کی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلائے گا جنت میں ایک جگہ پر, سب سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے, سر جھکا کر اچانک ایک تجلی ظاہر ہوگی, نور ظاہر ہوگا, اتنا عظیم الشان نور ہوگا کہ لوگ دنگ رہ جائیں گے. جیسے ہی وہ اپنی نگاہوں کو ایسے اٹھائیں گے اوپر تو آواز آئے گی, سلام قولا من رب الرحیم, میرے بندو تم کو ذل جلال والاکرام اللہ کی طرف سے سلام کہا جا رہا ہے. جیسے ہی آنکھیں اٹھے گی اوپر تو وہ اٹھی کی اٹھی رہ جائے گی. اس کے بعد پھر پتا چلے گا کہ یہ تو اللہ کی تجلی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی ہے. اس کے بعد اس تجلی کا اثر اتنا ہوگا, اتنا ہوگا کہ جنتی کی چمڑی پر اور ان کے کپڑوں کے اوپر اللہ کی تجلی کا وہ اثر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا خوبصورت بنا دے گا کہ جنت میں ان سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں ہوگی, اتنا حسین کر دے گا. ایک مرتبہ سعید ابن مسیب اور حضرت ابو ہریرہ مدینے کے بازار میں ملے, تو ابو ہریرہ نے دعا دی سعید ابن مسیب کو کہ اللہ تعالی ہم کو جنت کے بازار میں ملاقات کرائے, جیسے مدینہ کے بازار میں ہم نے ملاقات کی تو جنت کے بازار میں ملاقات کرائے. تو سعید ابن مسیب نے کہا جنت میں بھی بازار ہے ایسا جیسے یہاں لاریاں کھڑی ہیں اور ایک کوئی خرید رہا ہے کوئی بیچ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایسا بازار نہیں جو تم مدینے کے اندر دیکھ رہا. جنت کے بازار میں صرف صورتیں ہیں اور مورتیاں ہیں بڑی خوبصورت. جنتی وہاں پہنچ کر کے وہ دیکھے گا کہ کون سا چہرہ خوبصورت ہے. جو جنتی دل میں آئے گا اس چہرے کو پسند کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ ویسا ہی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک خوشبو سے بھرا ہوا بادل, جیسے پانی سے بھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں, خوشبو سے بھرا ہوا بادل چلائے گا جو اسپرے کرے گا جنتیوں کے اوپر. وہ اسپرے اتنا زبردست ہوگا کہ ان کے کپڑوں کے اندر اور ان کے چہروں کے اوپر اتنی نورانیت اور خوشبو پیدا کر دے گا کہ جن حوروں کے اوپر یہ مرد عاشق تھے وہی حوریں اب ان مردوں پر عاشق ہو جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ و بہار تیار کیے ہیں, لیکن وہ ساری کھیتی ہم کو یہاں کرنی پڑے گی. یہاں کھیتی کریں گے تو انشاءاللہ آخرت کے اندر اس کی کھیتی اور پیداوار کو کاٹیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی احوال انشاءاللہ. یا رب لک الحمد حمدن دائما ما دوامک ويا رب لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. مولا کریم, ظلم کی گھٹا ٹوپ رات چھائی ہوئی ہیں, ملک کے احوال دن دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. معصوم بچے جو دہلی کی جھونپڑیوں کے اندر جلائے گئے, کتنے ہی لوگوں نے جانیں دی, کتنے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا, کتنے لوگوں کو بے دکان کر دیا گیا. معصوم بچے جو سوئے ہوئے تھے, ایک ماں تڑپ رہی تھی کہ میرے معصوم بچے کو میں نکال دوں, لیکن ظالموں نے ان معصوم بچوں پر بھی رحم نہیں کیا اور جیسے مکان کو جلا دیا معصوم بچہ بھی جل گیا. مولا یہ ظلم کی گھٹاٹوپ آندھی کب تک چلتی رہے گی؟ کیسے ظالم حکمران ہیں کہ اپنی خود غرضیوں کے لیے عوام پر رتی برابر رحم کی نظر نہیں کرتے. مولا کریم, ظلم کے طوفان کو امن کے ہواؤں سے بدل دے. مولا ملک کے اندر امن و امان پیدا فرما, پورے ملک کے اندر امن اور سلامتی پیدا فرما, ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, ہماری جوان بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما. مولا جہاں کہیں بھی مسلمان اس ملک میں بسے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, مولا ہم کو خوف زدہ کیا جاتا ہے, یہ ابھی نہیں ہوا, یہ باطل پہلے سے ہی اس کام میں لگا ہوا ہے کہ اہل حق کو ہمیشہ خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تیرا حبیب جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا تو پورے عرب کے قبائل ٹوٹ پڑے مدینے کو ختم کرنے کے لیے. حالانکہ تیرا حبیب مظلوم تھا, اہل ایمان مظلوم تھے, وہ سب کے سب اپنے جان مال عزت آبرو اور ایمان کی سلامتی کے لیے تیرے حکم پر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے, لیکن ظالموں نے پھر بھی مدینے میں پریشان کیا. لیکن ظلم کی آندھیاں ختم ہو گئی, مکہ فتح ہو گیا, عرب پورا فتح ہو گیا. مولا ہر ظلم کے بعد انصاف ہوتا ہے, ظلم کے بعد امن و امان کی ہوائیں چلتی ہیں, لیکن مولا ہم کو آزمائش میں ملوث نہ فرما, ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں, ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. مولا ہم بڑے کمزور ہیں, ہماری عبادتیں بھی بڑی کمزور ہیں, ہماری دعائیں بھی کمزور ہیں, مولا ہم پر رحم کرم کا معاملہ فرما. خیر کی لائن سے تیرے حبیب نے اپنی امت کے لیے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما. جن مصیبتوں آفات پر بلیات پر بیماریوں سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ مانگی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. مولا بیماروں کو شفا عطا فرما. قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. جتنے ہمارے مظلوم جیل کے سلاخوں میں ہیں مولا ان کو باعزت رہائی عطا فرما. مولا جنہوں نے ہم کو دعا کا کہاں ہیں کہتے ہیں ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا